السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ لا اله الا هو فانى تؤفكون. وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. آج سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ فاطر کا، جس کے بعد مطالعہ قرآن حکیم کا جاری ہے جمعہ مبارک کی ان نشستوں میں، اور 22ویں پارے میں سورہ فاطر کا آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. مکی سورت ہے اور اس میں مکی سورتوں کے بنیادی مضامین یعنی توحید اور رسالت اور آخرت کا تذکرہ ہے. توحید کے ذیل میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے، اور ان دلائل کو وعدہ کیا گیا اللہ کی توحید پر قائم ہو جانے کے لیے. رسالت کے ذیل میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ اگر آج یہ مشرکین مکہ آپ کی دعوت کو رد کر رہے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر مخالفت کی روش پر آمادہ ہیں، تو آپ تسلی رکھیے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا، لیکن یہ اندھیر نگری نہیں ہے، بالآخر اللہ کی طرف سے نافرمان قوموں کی تباہی کا فیصلہ ہی نازل کیا گیا. اس انداز سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی. آخرت کے ذیل میں قرآن حکیم میں شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو کہ جو آخرت کا بیان نہ ہے. ایک تہائی سے زیادہ قرآن آخرت کے بیان پر مشتمل ہے، اور بنیادی بات وہی ہے کہ جتنا کل کی زندگی کا یقین ہوگا، جتنا انسان کو موت اور موت کے بعد کی زندگی کا یقین ہوگا، اتنا ہی اس کا عمل تیر کی طرح سیدھا ہوتا چلا جائے گا. تو قرآن حکیم کے تقریباً ہر صفحے پر آخرت کا موضوع کسی نہ کسی انداز سے بیان ہوتا ہے. اس صورت میں بھی نظامین ہمارے سامنے آئیں گے ان شاء اللہ. بتانا شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، کل شکر کل تعریف کل ثنا کل مدح اللہ کے لیے. قرآن حکیم کی چند صورتیں ہیں جن کے آغاز میں الحمدللہ کا کلمہ آیا. سب سے شروع میں سورت الفاتحہ، پھر 7.5 پارے کے وقفے کے بعد سورت الانعام، پھر مزید 7.5 پارے یعنی نصف قرآن میں سورہ کہف، اور پھر یہ سورہ سبا ہم نے پڑھی، اور اب سورہ فاطر پڑھ رہے ہیں. ان کے اندر ان کا آغاز بھی الحمدللہ کے کلمے سے ہوا. آگے شاد ہوا کہ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ آسمان و زمین کو پیدا فرمانے والا. فاطر اسی سے فطور عربی زبان میں، اس کے معنی ہے کہ آدم سے وجود میں لانا، کوئی شے نہیں تھی اور اس کو وجود میں لایا گیا. یہ صفت یہ شان اللہ تعالیٰ کی ہے، اس پوری کائنات کو اللہ آدم سے وجود میں لایا، اور یہی اللہ کی ذات کی صداقت کی دلیل بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی نے بھی اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے کا دعویٰ نہیں کیا. کر نہیں سکتا نا، مخلوق میں سے کوئی بھی اٹھ کر یہ دعویٰ کرے گا تو کہا جائے گا بھائی تیری پیدائش سے پہلے موجود ہے، تو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ حتیٰ کہ فرعون جیسے لوگ جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے، انہوں نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. یہ دعویٰ ایک ہی ساتھ نے کیا، اللہ رب العالمین، اور اسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے زمین و آسمان کو عدم سے وجود عطا کیا. آگے اللہ کی خاص شان، جاعل الملائکۃ رسولا، وہ اللہ جس نے فرشتوں کو رسول یعنی پیغام بر، پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا. مشہور تو جبرائیل علیہ السلام ہیں، وہ اللہ کی وحی اللہ کا پیغام رسولوں تک لے کر آتے تھے، مگر خود جبرائیل علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ کبھی فرشتوں کے ساتھ بھی آیا کرتے تھے. مثلا سورۃ الانعام ایک مکی سورت ہے، 165 آیات اس میں ہیں اور طویل مکی سورت ہے، اور روایات میں ذکر آتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی، ایک ہی رات میں، ایک ہی وقت میں پوری سورۃ الانعام 165 آیات جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں لے کر آئے، 70,000 فرشتے۔ تو یوں مجموعی طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے فرشتوں کو رسول یعنی پیغام بر پیغام پہنچانے والا بنایا۔ کیسے فرشتے؟ اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، پروں والے، دو دو اور تین تین اور چار چار پر والے۔ ایک ہم پرندوں کو دیکھ رہے ہوتے پروں کے ذریعے اڑتے پھرتے ہیں، ایک فرشتوں کے پروں کا ذکر قرآن کر رہا ہے، مگر وہ نوری مخلوق ہیں، چنانچہ ان کا فزیکل وجود محسوس کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، مگر قرآن اللہ کا سچا کلام وہ بتاتا ہے کہ دو دو پر والے بھی ہیں، تین تین پر والے بھی ہیں اور چار چار پر والے بھی ہیں۔ اور مزید اللہ نے فرمایا کہ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ کی تخلیق میں جو چاہے اضافہ عطا فرمائے۔ اب خاص پچھلے الفاظ کے تناظر میں کہ کچھ فرشتوں کو چاہے تو اور مزید پر عطا فرما دے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بخاری شریف کی روایت میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، زمین و آسمان کے افق پر وہ چھائے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل کے 600 پر ہیں، جبرائیل کے 600 پر ہیں علیہ السلام۔ تو اللہ جو چاہے اپنی تخلیق میں اضافہ فرمائے۔ یہ تو خاص فرشتوں کے تعلق سے بیان ہوا، مگر اس کے ذیل میں عمومی باتیں بھی مفسرین نقل فرمائی۔ اللہ ہے جس نے انسان کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، ہر انسان کو دو آنکھیں دی، دو کان دیے، دو پیر دیے وغیرہ وغیرہ، لیکن کسی کو ذہانت زیادہ دی، یہ زیادہ، کسی کو فہم زیادہ دیا، کسی کو بولنے کی صلاحیت بہترین دی، کسی کو لکھنے کی صلاحیت بہترین دی، کسی کو سوچنے کی صلاحیت بہترین عطا فرمائی، کسی کو حسن زیادہ عطا فرمایا، کسی کو ڈسیشن میکنگ، معاملہ فہمی، یہ صلاحیت زیادہ عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی قدرت کے ادارے ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک ہی ماں باپ کی چار اولاد، چار بچے ہیں، مگر مختلف صلاحیت اللہ تعالیٰ ان میں رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ تو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کبھی فرشتوں کا ذکر فرما رہا ہے، کبھی انسانوں کا تذکرہ فرماتا ہے، مگر وہ پوری کائنات کا پیدا فرمانے والا۔ ہم جو اپنے کبھی کراچی کے مسائل پہ غور کرتے، کبھی پاکستان کے مسئلے پر غور کرتے، پریشان تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہوتا بھی، انسان فطری سی بات ہے، مگر کمزوری ایمان ہے کہ اللہ کی قدرت پر نگاہ نہ ہو تو پھر آدمی مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، مایوسی کی باتیں بھی کرتا ہے، کفریہ باتیں بھی کرتا ہے۔ وہ اللہ اپنی قدرت کا ذکر بار بار کیوں فرماتا ہے؟ اس لیے بھی کہ بندہ جب اس کی قدرت پر نگاہ رکھے گا تو امید بھی رکھے گا، اور اس امید کے ساتھ محنت بھی کرے گا، اصلاح کی کوشش بھی کرے گا۔ اگلی آیت بھی بہت قیمتی ہے، جس میں ہمارے پورے عقیدے کا بیان ہے۔ وہ عقیدہ کیا؟ کہ نفع اور نقصان کا کل مختار اور مالک فقط اللہ کو ماننا۔ ارشاد ہوا، ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ، اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے لیے رحمت سے اگر کچھ کھول دے، فلا ممسک لہا، تو کوئی اس کو بند کرنے والا، روکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک، اور اللہ اپنی رحمت سے کچھ روک دے، فلا مرسل لہ من بعدی، تو کوئی اس کے بعد بھیجنے والا نہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی غالب بھی ہے اور اختیار رکھنے والا، الحکیم بھی ہے، اپنی کمال حکمت سے اپنے اختیار کل کو وہ بندوں کے حق میں استعمال فرماتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ کھول دے، کوئی بند کرنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، اور اگر وہ کچھ بند کر دے، روک دے، تو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدے کا معاملہ، اور اس کی دہرائی ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد کے اذکار اور دعاؤں میں موجود ہے۔ بعض دعائیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ذکر کی نوعیت کی دعائیں، مثلاً جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر تو نہیں پڑھتے نا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ہے وہ دعائیں انداز، مگر وہ ذکر کی نوعیت کی دعا ہے۔ تو بعض دعائیں تو باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر مانگتے، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن بعض وہ دعائیں ہیں جو ذکر کی نوعیت کی ہے۔ اب نمازوں کے بعد بھی اللہ کے نبی نے ہمیں اذکار سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورہ قاف ہے 36 سپارے میں بالفال آتے ہیں، اذکار سجود، سجدوں کے بعد بھی اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر جاری رہے۔ کیا مطلب؟ نماز مکمل ہو گئی، فوراً نہ دوڑ پڑو، نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو. فرض نماز کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار ہمیں بتائے, حتیٰ کہ جمعہ مکمل ہو جائے تو جمعے کے بعد اللہ کو بھول نہ جانا کہ بس دو رکعت ادا کر لی, مسلمان ہیں ہم الحمدللہ, اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد اللہ کو یاد کریں گے. نہیں, جمعے کے بعد بھی کیا ہے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کے فضل میں سے روزی میں سے تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو. بارہ میچ کر رہا تھا فرض نمازوں کے بعد ایک دعا ہم نے سکھائی ہے اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. کیا ترجمہ ہے, اللہم لا مانع لما اعطیت, اللہ جو آپ عطا فرمانا چاہیں کوئی منع کرنے والا روکنے والا نہیں ہے, ولا معطی لما منعت, اور جو آپ نہ دینا چاہیں نہ پہنچانا چاہیں کوئی دینے والا نہیں پہنچانے والا نہیں. وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ, اللہ آپ کے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار کام آنے والا نہیں. بہت قیمتی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور بہت قیمتی دعا ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا. آیت بتا رہی ہے اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ کھول دے کوئی بند کرنے والا روکنے والا نہیں, اور اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ روک دے تو کوئی کھولنے والا نہیں ہے. اللہ عزیز ہے, یہ کل نفع نقصان کا اختیار اللہ کے ہاتھ, اور اللہ حکیم ہے کس کو کتنا نقصان پہنچانا ہے یہ بھی اللہ کی حکمت میں, آزمائش بھی تو ہے کس کو کتنا نفع دینا ہے یہ بھی اللہ کی حکمت میں. آپ کے علم ہے کہ بعض ایسے حضرات بھی ہوتے ہیں اگر دولت زیادہ ہاتھ میں آ جائے تو وہ آپ سے باہر ہو جائیں گے, تو ان کو زیادہ دولت نہ ملے یہ بہتر ہوتا ہے, یہ بہتر ہوتا ہے. قرآن فرماتا ہے سورۃ زخرف کے معنی زینت کے لیے, زخرف سونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ امکان نہ ہوتا, یہ اندیشہ نہ ہوتا, سارے گمراہ ہو جائیں گے, تو ہم ان کے گھروں کو, سیڑھیوں کو, چھتوں کو سونے کا چاندی کا بنا کے خوب زینت دیتے, لیکن سب کو مل جاتا تو اکثر یہ گمراہ ہو جاتی اور وہ گمراہ ہو جاتے. اللہ نے سب کو ایسا دولت کا معاملہ نہیں کیا کہ زیادہ دیا ہو, یہ اللہ کی حکمت. تو وہ اختیار کل لگتا ہے نفع نقصان کا, مگر اپنے اس اختیار کو کمال حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے. اب دیکھیے یہ ہے پورا عقیدہ, اور اس عقیدے پر ایک شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. آج ہماری امیدیں کیا واقعتا اللہ سے ہیں, خوف کیا صرف اللہ ہی کا ہے, اپنے جیسے بھوک کے محتاج, پیاس سے گزرنے والے, سانس لینے کے محتاج انسانوں سے ہمیں خوف ہو, اپنے جیسے معاف کیجیے گا پیشاب پکانے کے محتاج کہ اگر یہ جسم سے خارج نہ ہو تو کتنی مصیبت ہے زندگی, ایسے محتاجوں سے امیدیں رکھتے ہیں کہ کچھ ہمارا کر دیں گے, نفع پہنچا دیں گے, یہ ہے اس عقیدے کے خلاف بات جو آج ہمیں دکھائی دیتی. تو یہ عقیدہ ہے پورا جس پر ایک شخصیت کی کردار کی تعمیر ہونی چاہیے, اور وہ کردار کیسا, جو ایک سے ڈرے گا کسی سے بھی ڈرے گا, اور جو دو چار سے ڈرے گا تو وہ سب سے ڈرے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ہے اس عقیدے کا حاصل کہ کل نفع نقصان کا مالک اللہ کو مانا جائے, سمجھا جائے, اور پھر آدمی بے فکر ہو جاتا ہے. بعض اہل علم نے چند آیات کو شمار کیا اور کہا کہ بس یہ صبح شام کا ہمارا وظیفہ ہے اور ہم زندگی میں بالکل مطمئن ہو کر بیٹھے رہے. کبھی اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا, یقین کر لیں مشکل آئے گی تو آسانی بھی آئے گی, اس کے بعد مشکل لانے والا کون, اللہ. تو مشکل کو ختم کرنے والا بھی کون, اللہ. اس پر اعتماد کر لو میری زندگی, جس کو انگلش میں کہیں گے ٹینشن فری ہو جائے گی. یہ ہے پورا عقیدہ. ایسی کئی آیات پڑھانے کی, میں بہرحال اللہ کی ذات پر یہ یقین اگر کامل ہو تو با وقار شخصیت تعمیر اس کی ہوگی, با وقار کردار ہمیں معاشرے میں دکھائی دے گا. ورنہ کیا ہے, آدمی اللہ ہمیں معاف رکھے, آگے ذکر آ رہا ہے رزق کا بھی, آدمی اپنی چند دنیا کی محدود زندگی کی چند حاجات کو پورا کرنے کے خاطر کبھی اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے,
اور کبھی اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیتا ہے اگر یہ یقین سامنے نہ ہو. اسی لیے دیکھیے اگلی آیت میں رزق کا ذکر آیا, ارشاد ہوا یا ایھا الناس اے انسانوں اذکروا نعمت اللہ علیکم, اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. سارا جملہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن دو مرتبہ فرماتا ہے, سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 34 میں, سورہ نحل کی آیت نمبر 18 میں, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ 31 مرتبہ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس تم اپنے رب کی ان کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہمارا اکثر کا رونا اور مرثیہ اور باغیلا اس بات کا ہوتا ہے کہ میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہوں کہ ایسے ایسا گھر میرا نہیں جیسے اس کا ہے, ایسی گاڑی میرے پاس نہیں جیسے اس کے پاس, ایسی جائیداد میرے پاس نہیں جیسے اس کے پاس. اکثر ہمارا رونا مرثیہ وابیلا اس بات پر ہوتا ہے. اس کے برعکس اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام والسلام, بحج شریف کی روایت ہے, میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام, میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا, جن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ میں ان کو دیکھوں جو دنیاوی معاملات کے اعتبار سے, مال و دولت کے اعتبار سے مجھ سے نیچے, میں ان کو دیکھوں جن کے پاس مجھ سے کم مال, جن کے پاس مجھ سے کم جائیداد ہے, جن کے پاس مجھ سے کم وسائل. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علیہ السلام, میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا جن میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں دنیاوی معاملات. اور یہ کرنا شروع کر دے بندہ تو زندگی سے بہت ساری ہماری ٹینشن ختم ہو جائیں. اور نمبر 2, جو ملا ہے اس پر نگاہ رکھے بندہ, جو ملا ہے اس پر نگاہ رکھے بندہ, تو بھی حرص لالچ حوس تمام حب مال, پھر دوسرے کے پاس زیادہ دیکھ کر حسد جلن دشمنی بغض عناد نہ جانے کا کچھ, یہ ساری بیماریوں سے بندہ بچتا ہے. پہلی بات, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کے بندہ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا, قناعت کا جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ. دوسری بات, جو ہے اس پر نگاہ رکھے تو اطمینان پیدا ہوگا. شیخ قاضی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ, کئی مرتبہ انتظار آتی تھی, جب سے گھر سے نکلا شدید دھوپ تھی, میرے پیر میں جوتیاں نہیں تھی, ایک شکوا آیا کہ میرے پاس جوتیاں نہیں, شکوا آ گیا ہم نے بھی آ جاتا ہے, کہتے میں تھوڑا آگے گیا, ایک شخص کو دیکھا اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی, میں نے فوراً اپنے رب کو سجدہ کیا, مالک مجھے معاف کر دے. اور نمبر 2, میں جوتیوں کو رو رہا ہوں, میرے پاس ٹانگیں تو ہیں, اس کے پاس تو ٹانگیں بھی موجود ہیں. اللہ ہمیں یہ رویہ یہ روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد ہوا ہے لوگوں, اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. ہل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض, کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہو اور زمین سے ہے؟ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کا دعویٰ ہی کسی نے نہیں کیا اللہ کے سوا, تو رزق کون دے گا زمین و آسمان سے اس اللہ کے سوا جو ہی خالق ہے مگر انسانوں کا, بلکہ ساری کائنات ہے کوئی, تو رازق وہ ہے تو معبود بھی وہی ہوگا. اور یہ رویہ سب کو پتا ہے, ہماری اولاد 15-20-25 سال کی اگر ہو جائے اور اللہ معاف کرے, نہ ہنجار ہو نہ لائے, ہم کیا جملے دیتے ہیں اس کے سامنے, کیا پیش کرتے کامنٹس, نہ ہنجار تو جس دن کے لیے فارغ اٹھ کے بڑھا دیا, تو تھا کیا تیری اوقات کیا تھی؟ جو آج اس ایج گروپ کے والد ہیں یا مائیں ہیں وہ کیا کہتی ہے تیری اولاد, تجھے کھلایا پلایا, تیری گندگی کو انہوں نے صاف کیا, دن رات میرے پیچھے ایک کیے, اور نہ ہنجار تو یہ حرکتیں کر رہا ہے, یہ کہتے ہیں نا, یہ فطرت میں ہماری. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اللہ کے معاملے میں, ہمارا حال کون, اللہ رازق کون, اللہ مالک کون, اللہ نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا کون, تو بات اس کی مانتے ہیں اللہ کی یا غیر اللہ کی, ہم زندگی کس کی کرتے ہیں, ہم بڑا کسے مانتے ہیں, ہم اطاعت سب سے بڑھ کر کس کی کرتے ہیں, اللہ ہی کی ہونی چاہیے. اولاد والے معاملے مجھے میرے اپنے آپ کے باپ ہونے کی حیثیت میں بات سمجھ آ رہی ہے, تو میں بندہ اللہ میرا رب, وہاں کیوں نہیں سمجھ آ رہی مجھے, کتنی سی بات سادہ سی بات, تو اللہ بھی پوچھ رہے ہے کوئی خالق اللہ کے سوا جو آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہو, زمین سے تمہیں رزق دیتا ہو, لا الہ الا اللہ, اس اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, خالق وہ ہے، معبود بھی وہی ہے، رازق وہ ہے، تو بندگی کا حق بھی اسی کا بنتا ہے. تو مشرکین سے سوال ہے، تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ چیز ہو گیا مشرکین سے سوال. ہم نے سوال کیا، تم اس کی ذات کر رہے ہو، تمہاری ساری محنتیں سب سے بڑھ کر کس کے لیے لگ رہی؟ آج سارے سیاستدانوں کے ڈھکوسلے کتنی محنت ہو رہی، اور ان میں سے کتنے جو اللہ کے خاطر کھڑا ہونے کو تیار ہو؟ ان کی آوازیں، ان کے کامنٹس، ان کی تقریریں، ان کے ٹاک شوز، ان کی ذلتیں، ان کے دھرنے، ان کے جلسے، اللہ کے لیے کتنا حصہ ہے ان میں؟ مسلمان ہی ہے نا، اسی معاشرے کے لوگ ہیں، اللہ کے لیے کتنا؟ اللہ کو پکون، خالق کے لیے محنت کتنی ہو رہی، رازق کے لیے محنت کتنی ہو رہی، مالک کے لیے محنت کتنی ہو رہی، اس کی ذات، اس کی بندگی، اس کا حکم، اس کی قدر کتنی ہماری نگاہوں، اور اپنے جیسے کچھ بندوں کی قدر کتنی ہم نے بڑھا دی کہ خدا بنا دیا ان کو، معاذ اللہ، ان کے پیچھے نندرا دیکھ، ان کے لیے جانے دینے کو تیار، ان کے لیے راتیں گالی کرنے کو تیار، اور خالق اور مالک اور رازق، اس کا دین، اس کا حکم، اس کی اطاعت، اس کا نظام. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے قربانیاں کی، ہم نے ذبح کیا بکروں کو، پچھلے جمعے بات کر چکا ہوں میں، ہم نے ذبح کیا گائے کو، ہم نے جانوروں کی قربانی جب پیش کی تو ہم نے کہا ان الصلاتی والنسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے تمام جہانوں کا رب. کیسا ہے ہماری زندگیوں کا حاصل یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی طرف فرادی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ایسا ہے تو سوال کئی انداز مشرک سے ہوگا جو اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو شریک کیے بیٹھا ہے، اور سوال کئی انداز آپ لوگ مجھ سے ہوگا جب ہم ایک اللہ ہی کو معبود برحق مانتے ہیں، مگر اس کے لیے ہم کتنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہماری زندگی شب و روز محنت گزاری دیتی ہے، یہ سوال یقین ہم سب سے ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی محترم علیہ السلام کو دستک دی. مشرکین مکہ مخالفت کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی، اور اس ذات کی مخالفت کر رہے ہیں جن کو 40 سال تک ان مشرکین نے کہا صادق اور امین، جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جن پر پتھروں کی بارشیں کی گئی، جن کے اوپر حالت سجدہ میں اونٹ کی پوری گندی اجڑی لاکھیں ڈالی گئی، جن کے گلے میں چادر کو لپیٹ کر گھسیٹا گیا، تو انہیں سب کیا گیا، تو آپ کی آنکھیں اوگل پڑی صلی اللہ علیہ وسلم. جو اپنے گھر میں نماز میں ہو، قیام اللیل میں ہو، تو بکری کی بچہ دانے تان کر آپ پر پھینکی جائے، جن کے سالن کی آنڈیا کا نشانہ لے کر بکری کی بچہ دانے کی گندگی اور نہ جانے کیا کچھ پھینکا جائے، اس ذات محمد کریم علیہ السلام کو تسلی دے رہے اللہ. یہ ہو رہی مخالفت آپ کی، یہ آ رہی مشقت ہے آپ پر، یہ مخالفت ہے آپ کی ہو رہی ہے نبی علیہ السلام. لیکن وہی یکذبوا، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے، فقط کذبت رسل من قبلک، تو یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، یہ ہوگا. اور یہ ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ علیہ السلام، ہمیں تو کسی نے گالی بھی نہیں دی آج تک، تھپڑ بھی نہیں مارا، پتھر تو دور کی بات، چنے کا دانا بھی ہمارے ماتھے پر کسی نے نہیں مارا. تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ بھی سوچنا ہوگا کیا ہم اس راہ پر ہیں جس راہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آزمائش مانگے قتال نہیں کہا جا رہا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ حساسیت تو اس معاملے پر، میں اس راہ پر ہوں بھی کہ نہیں. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ نے عرض کی، آپ نے فرمایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ذرا دوبارہ کہو. جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. آپ نے کہا سوچ سمجھ کر کہو تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو. جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. تیار ہو جاؤ، پھر مصائب آئیں گے چاروں طرف سے، پھر مشکلات آئیں گی چاروں طرف سے. اللہ سب سے بڑھ کر انبیاء کو ستایا گیا اللہ کے راہ، اور پھر جو ان کے قریب ان کو ستایا گیا، پھر جو ان کے قریب ان کو ستایا گیا. میں دوبارہ کر دوں، اس گفتگو کا یہ مقصد نہیں کہ آزمائشیں مانگنا شروع کر دیں، وہ نہیں مانگنی چاہیے، لیکن رخ دیکھیں میرا آپ کا، ہماری زندگی کا رخ وہ رخ ہے جو اللہ کے رسول کی زندگی کا رخ تھا. یہ ٹھنڈے ٹھنڈے چل رہے ہیں ہم لوگ بڑے آرام سے، کوئی حرکت ہماری زندگیوں میں، کوئی بھاگ دوڑ اللہ کے دین کے لیے، اس راہ میں کوئی مشقتیں بھی آئیں، چلے پتھر نہیں چنے کا دانا تو پڑے ہمارے ماتھے پر، گالی بھی دو کامنٹس میں ملے سننے کو، ذرا کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا ہے، مجنون۔ قرآن کہتا ہے رسول اللہ کو کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی کسی نے کچھ کہا تو دیکھیں اس راہ پر ہے بھی کہ نہیں، اس رخ پر ہے بھی کہ نہیں جو رسول اللہ کی راہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ کا رخ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اگر کچھ کم زیادہ جو بھی ہے، اگر مشقت آئیں گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ ختم نبوت ہو چکی، کار رسالت باقی ہے، اللہ کے رسول کا مشن جاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر امت یہ کام کرے گا اور امت پر یہ مشقت آئیں گی تو امتی کو یہ آیت تسلی دے گی، کیا اللہ کے تو رسولوں کی مخالفت ہوئی ہے بھائی، تیری بھی ہوگی، لیکن تیری نسبت کہاں ہو گئی؟ رسول کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو پھر تسلی امتیوں کے لیے بھی ہوگی جو اس کام میں لگے ہوں گے، پھر وہ امت پریشان بھی ہوگی، وہ امت پریشان بھی کبھی ہوگا، وہ پڑھے گا پھر قرآن کو تو تسلی آ جائے گی، میرے رسول کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، امام الانبیاء کو، سید المرسلین، خاتم النبیین، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، میری حیثیت ہے۔ ذرے جتنی نسبت تو ہو جائے گی کہ یہ آیتیں آج کے امتی کو بھی سن 2014 میں بھی یہ تسلی دے گی، تم لگے رہو، مشقتیں تو آئیں گی، لوگوں نے پیغمبروں کو بھی ستایا، اگر تمہیں بھی ستا دیا گیا تو تسلی رکھو کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے معاملات لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف۔ اس میں مخالفین کے لیے دھمکی ہے اور اہل حق کے لیے تسلی ہے۔ دھمکی کیا ہے؟ مشرکین کے لیے، مخالفین کے لیے، دین کا راستہ روکنے والوں کے لیے جو آج آسین کے ساتھ مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ دھمکی ہے کہ یہ اندھیر نگری نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں جہاں جج بھی بکتے ہوں اور وکیل بھی بکتے ہوں اور باہر کی کال پہ نکال بھی دیا جاتا ہو، اللہ کی عدالت میں اندھیر نگری نہیں ہوگی، سارے مجرمین وہاں پر پیش کیے جائیں، یہ تو دھمکی ہے مجرمین کے لیے۔ اور ایمان والوں کے لیے تسلی رکھو، یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پیسے نہیں ہونے، پیسے بلاخر آخرت میں ہونے، یہاں تو محنت ہے اور مشقت ہے۔ اتنی بھی کہ 950 برس تک نوح علیہ السلام محنت کرتے ہی رہے، استقامت صبر کا پہاڑ بنے رہے، 80 افراد ایمان لائے بائبل کے بیان کے مطابق، 70 ہی 80، 13 سال 14 سال میں ایک نے ایمان قبول کیا، وہ ڈٹے رہے، اللہ نے پوری قوم مٹا دی، یہ تو دنیا کا فیصلہ، لیکن ان کی محنتوں کا اجر دنیا میں ممکن نہیں، دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، وہاں ان کا اجر محفوظ، نبیوں کا بھی محفوظ، نبیوں کے ساتھیوں کا بھی محفوظ، یہ ہے تسلی۔ وہی اللہ کے تم جاؤ، لوگ تم یہاں محنت کیے چلے جاؤ، تمہارا اجر اللہ تعالیٰ سے محفوظ، اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں عطا فرما دے۔ اس کے بعد آخرت کا، یہ آخرت کا ذکر بھی آ گیا، اس کے بعد انسان راہ حق سے جو ہٹتا ہے اس کا دوسرا سبب بیان ہوتا ہے، پہلا سبب تو ہے آخرت، آخرت سامنے نہ ہو تو دین کے غلبے کی جد و جہد تو بڑی بات ہے، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ ہوتی ہے اقامت بھی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، وہ آئندہ کے مہینوں میں آئے گا، 25 سے 12 سورہ شورا پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں حکم ہے اللہ کا عقیم الدین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، جیسے عقیم الصلاح کا ترجمہ کیا ہے بھائی، نماز قائم کرو، تو عقیم الدین کا ترجمہ کیا ہوگا، مت بھولیے، ایک بہت بڑی اکثریت 2 رکعت کے بعد مطمئن ہے کیا مسلمان ہے، کچھ ہوئے کہ 5 وقتی نماز کے بعد مطمئن ہے کیا مسلمان، کچھ یہ نہیں، داڑھی کا بھی حکم ہے، ٹخنوں کو بھی کھلا رکھنا ہے، بس دوسرے سر پر ٹوپی بھی رکھنی ہے، کچھ اس پر مطمئن ہے، اور ہاتھ آئے آسان اس پر وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ گیا جب وقت پڑا، تو دین جو بڑی شان سے نکلا تھا بدن سے، پردیس مواز غریب الغربا، معاف کیجیے گا بڑے دل سے بات کر رہا ہوں، دین اتنا سوتےلا ہے کیا، یہ لاکھوں جو دھرنوں کے نام پر اور جلسوں کے نام پر سڑکوں پر آتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں اللہ کے دین کے لیے میدان جانے، دین اتنا سوتےلا ہو گیا، کیا حال کر رکھیے، کس کس کام پر کھڑی ہو جاتی ہے قوم، کن دگڑیوں پر کھڑی ہو جاتی ہے قوم، کن ڈراموں پر کھڑی ہو جاتی ہے قوم، اللہ کا دین مظلوم سوتےلا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیوں یہ حرکت، آخرت سامنے نہیں، میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آخرت سامنے نہ ہو، کل کا یقین نہ ہو، تو دین کی جد و جہد تو بڑی بات ہے. لوگ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے. آپ میری بات سے اتفاق کر رہے ہیں؟ عظیم اکثریت ہماری پنج وقت نماز ادا نہیں کرتی باقاعدہ. اور باقی دھندے کیا ہیں؟ 60 کروڑ روپیہ اپنی طرح سے 60 کروڑ روپیہ رشوت ہے, ماہانہ کچی شراب کو جاری رکھنے کی اجازت دینے والے افسران کی. تو شراب کی ویلیو کیا ہوگی؟ اور کتنا ظلم کہ وزیر اعظم کہے ہمارا شہید ہے اور اتنا دھوم مرنے کا مقام. یہ ہے دین کی اصطلاحات کا جو مذاق اڑاتے ہمارے حکمران اور ہمارے سیاست. اور میڈیا والوں نے کیا سن کیا؟ اچھا جی کچی شراب سے اتنے مر گئے, چلو جی کچی شراب بنانے والوں کے پاس تم نے کیا حرکت کی تھی؟ یہ کیا تھا. تو صحیح شراب کیسے بنتی ہے پوری قوم کو بتایا گیا ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آپ بات نہیں لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹی کیوں آخر آخر سامنے نہیں تھا؟ اگر یہ مرتے میں دیکھ رہے اپنے سامنے لوگوں دفنا رہے اپنے آپ کو, لیکن یقین نہیں کہ اللہ کے سامنے نے کھڑا. یہ پہلا سبب, آخرت سامنے نہ ہو تو دین کی جد و جہد جہاں جان بھی لگے گی مال بھی لگے گا اللہ کی راہ میں جان پیش کرنے کا مرحلہ بھی آ سکتا ہے. تو بڑی بات ہے لوگ نماز پڑھنے کو تیار. اس لیے بار 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 یہ قرآن آخرت 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 ہر رکعت میں سورہ فاتحہ, اور سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین. لیکن کوئی نماز پر آئے تو نا, سورہ فاتحہ سمجھ کے ادا کرے تو نا, قرآن کھولے سمجھ کے مستقل پڑھے تو نا. پہلا سبب. دوسرا سبب ہمارا دشمن شیطان کا ذکر. جب تین اگلی نشست میں بیان کر دیں گے لیکن ذکر کر دیتا ہوں مختصرا. یا ایھا الناس اے انسانو ان وعد اللہ حق, دیکھو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے سچا ہے. کیا یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور قیامت آئے گی, آخرت ہے, کل تمہیں پیش ہونا ہے, حساب کتاب ہو کر رہے گا, پیشی رات میں ہوگی, اعمال کا جواب دینا ہوگا, نتیجے نکل کر رہے گا. یا ایھا الناس اے انسانو ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. فلا یغرنکم باللہ الغرور, اور بہت بڑا دھوکے باز شیطان وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. تو پہلا سبب دنیا میں غرق ہونا آخرت کو بھلا دینا. اس سے ذرا سی بات اور کر لے تو مختصر ایک دو حدیث سنا کر. اور دوسرا شیطان ہمارا دشمن وہ اگلے جمعے تفصیل اس کے تعلق سے بات ہوگی. کیا یہ دنیا جس کے پیچھے آپ اور میں دیوانے کتنے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ کے نبی کی حدیث علیہ الصلوۃ والسلام ابن حبان میں بھی ہے, حدیث کی کتاب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سبحان اللہ, کیا روزمرہ کی مثال میں سے مثال اللہ کے نبی نے عطا فرمائی. تم دیکھو تم میں سے کوئی شخص اپنے ایک کھانے کو کتنا خوش نما بناتا ہے اور خوش ذائقہ بناتا ہے. آج پورے پورے کوکنگ چینلز ہیں نا, پوری پوری ڈیلز ہیں, آل یو کین ایٹ, بائی ون گیٹ ون فری, مڈ نائٹ ڈیلز, یہ وہ پتہ نہیں بلا بلا کیا کیا, کتنا کھانے پینے میں زور ہے. اور اللہ کے نبی وہیں سے نسلا کے علیہ الصلوۃ والسلام کتنا وقت لگاتا ہے, کتنا پیسہ لگاتا ہے, کتنی چیزیں استعمال کرتا ہے, کتنا ویل پریزنٹڈ اس کو پیش کرتا ہے, کتنا خوشنما بناتا ہے. کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پیشاب, پخانا, خون, سب نواز ہے نا, ایسے ہی ہے نا. یہ الفاظ ہماری زبان کے ہیں نا, کرنے استعمال کیوں ہے اس کے بعد میں. اس سارے خوشنما خوش ذائقہ کھانے کا نتیجہ کیا نکلا؟ پیشاب, پخانا, خون, سب نواز, جس کا زبان میں ذکر کرتے بھی شرم آتی ہے, جگہ آتی ہے, لیکن بات ہونی چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس کا مال اور اسباب بھی ایسے ہی ہوتی. کتنی محنت کر لو, کتنا جمع کر لو, کتنا یہ تمہیں خوش نما لگے, کتنی ایکسپریشن تمہیں نظر آئے, کتنی زینت اور آرائش ہو, کتنا تمہیں اچھا لگ رہا ہو, پھر آخر یہ پیشاب پخانا زندگی کے جو خوش. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا, سورہ کہف آیت نمبر 46. یہ ساری زینت ہے دنیا کی, مال اولاد بیٹے سب کچھ دنیا کا نظام چلانے کے لیے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں. بل باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و اور خیر العمل اور جو نیکیاں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں تمہارے رب کے نزدیک، اصل ہو ان سے امید بھی لگا سکتے ہو اور ان کا بدلہ بھی تمہیں بہترین عطا ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. واہ الحمد للہ.